السلام علیکم. تمام تعریفوں کی سدابار القادر مطلق القیوم کے لیے جلال بیگم جلال علیہ الکرام ربع مسکون کا مالک و مولا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوا نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، بے شک اس کی ذات سے وہ خطا سے لا ریب ہے، جس کے پنجے قدرت میں کائنات کا ذرہ ذرہ ڈوبا ہوا ہے، اور جس کے حضور میں بے کسی اور بے بسی قبول کی جاتی ہے اور طاقتوری اور سلطانی کو پسپا کر دیا جاتا ہے. وقت کی زمانہ کار جس کے ہاتھ میں دینا چاہے دے دے، چرواہوں کو تخت نشی کر دے اور تخت نشی کو فرش نشی کر دے. تو خالق وجود ہے، تو مالک عدم، دونوں جہاں کی گردنیں تیرے حضور خم. درود و سلام اس اللہ کے پیغمبر آخری پر جو میں بھی یہ نبی خدا سید المرسلین و رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد بارک وسلم. سناہ جس کا خوراں ہے، سناہ ہے جس کی خوراں میں، اسی پہ میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے ایمان میں. رات کی تاریخی تھی، ایوان کا ایک شخص جاگ اٹھا تھا، قصر شاہی پہ سناٹا تاری تھا، دریائے شور آوازیں کس رہی تھی، مصر پر سکتا تاری تھا، لوگ خوف و دہشت کی حالت میں سو رہے تھے. قرآن اپنے ذاتِ حیات میں عبرتناک سزائیں بیان کرتا ہے جو اہل ایمان کی نظریں کھولنے کے لیے کافی ہے. ہر گناہگار کو توبہ استغفار کا پورا پورا موقع ملتا. جناب سیدی آخری جناب سرور کشر شاید ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو قادر مطلق نے پیش بہا فضیلت اور کرم اور رانائیوں سے بھرپور علم عطا فرمایا تھا، اہل دانش اور اہل ایمان کو واقعات سناتے کہ قرآن نے کن کن کی عبرتیں جمع اور اکٹھا کر رکھی. موجودہ دور پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا بہت دور دراز ولولہ غلبہ ہے، نیٹورک کی سازشیں پورے دنیا کو اپنے پنجے میں گرفتار کر کے رکھی ہے. سنے سے تعجب ہوتا ہے، عقل کو کچوکے لگتے ہیں، ایمان پھڑکتا ہے، دل روتا، اور اسلام کی سلامتی کے لیے زبان سے آوازیں نکلتی ہے آہو بکا کے ساتھ. اس دور کی سب سے بڑی آفت ہے، جہاں پر اس کے اندر بہترین بھلائیاں بھی ہے وہاں پر بدترین خباثتیں بھی. تو قرآن جو اپنے پاس ایک فائنل ریکارڈ رکھتا ہے جو نسائے اور عبر پر مشتمل ہے، تو قرآن میں عبرت ناک سزائیں ہیں جو قوم اور ملت اور قائدوں کو دی گئی. سرکش ترین انسانوں کو روک دیا گیا، ان کو ایک کر انہیں عذاب پابند سے حاصل کر دیا گیا. زمانے کے لیے دستور کے لیے عبرت بن گئے، کاشانے کائنات کے لیے کیل بن گئے، لوگوں کی دہکتی چمکتی نگاہ کو لیے خوف دہشت کا ماحول بن گیا. لوگ رات کو سونے لگے تو ڈھانچہ ذہن میں آنے لگا، لاش کی ہنوچ شدہ کیفیت دکھنے لگی. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب جو چاہے کر سکتے. آپ کو جان کے ساتھ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کرام اللہ فرما رہا ہے وہ دریائے شور کے الفاظ، اور مصر کا بلند شگاف بہے جہاں آنا ربکم الاعلیٰ کی آوازیں گونجتی، اور جہاں کے لوگ سر جھکائے جو ادب و تعظیم کا مرمہ بنے ہوئے تھے، اور جہاں خوف اور دبدبا اس درجے تھا یہ روٹے کھڑے ہو جاتے تھے. جی سب اللہ کی آزاد مملکت پر شیطانوں کا سایہ، افریقوں کا ڈراؤنا پن تھا، الہیت کی زمین پر شیطانیت کا ولولہ تھا. اخوان ملن کی جتنے واقعات کرام اللہ میں موجود ہے سب نگاہیں بشر ہے، اور عبرتوں کو اکٹھا کر رکھی ہے. آدمی اپنے ایمان کو جوش دے اور سمجھائے کہ وہ کیا کر رہا. آپ کو اپنی گریبان میں نظر ڈال کے سوچنا ہے، مجھے اپنی تئی سوچنا ہے کہ میں کیا کیا آپ کیا کرے. کرم اللہ میں شاید ربانی ہوا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلت علی العالمین. ارشاد ربانی کا مطلب یاد کرو بنی اسرائیل کے لوگوں، میں نے تم پر بہت بڑی نعمتوں کو فیضان کرم کیا تھا، اور سارے عالم میں تم کو فضیلت سے مالا مال کر دیا تھا، منتخب عالم تھے بنی اسرائیل، یہود آل یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے رسول، وانی فضلتکم علی العالمین، تمام عالموں پہ میں نے فضیلت بخش دی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک دو خطوں میں نہیں لیا تھا، ایک دو مملکتوں کی تاجداری نہیں تھی ان کے پاس، عالمین کی سرداری تھی. سب سے مضبوط و خبیل ہے کل عقل و دانش کی قوم، جانچنے اور چلکنے اور پرکھنے اور دیکھنے اور سننے اور بولنے اور بتانے اور لڑنے اور بھیڑنے کی چکت تھی. آج کئی کنبوں اور افراد کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو شاید کوئی ایک گروہ کی قوت فراہم کر سکے، طاقتور قوم تھی جن کی عقل کھٹی، جن کے پاس کھانے کے لیے زبردست اشیاء، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دیے تھے. نواز دیا تھا، جو مانگا دیا گیا، جو پوچھے عطا کر دیا گیا، جس کے تصور نہیں کیے وہ اس سے مانا مال کر دیا گیا. قوم بنی اسرائیل قرآن سب سے پہلے فرق کھولتے ہی مشرکوں اور منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے گزرتا ہے تو سورہ بقرہ کی آیت 47-50 پر عبرت ناک صدا بیان کرتا ہے قرآن. سب سے پہلی صدا ہے قرآن میں عبرت ناک صدا، بدترین صدا وہ آل فرعون کی ہے. اللہ تعالیٰ نے رامی سے مصر کو 1 کروڑ 20 کے رکھ ڈالا، بتایا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا نہیں کر سکتے، لوگ آج کیا سمجھ رہے ہیں اور کل کیا سمجھیں گے، آج ان کے دھڑے پر جو سر ہے وہ آج کیا سوچ رہے ہیں کل کیا سوچیں گے، پتا کسی کو اس کا علم نہیں. حیوانوں کی طرح جینا تو مقدر کا اگر نمونہ بن گیا ہے تو بولنے والوں کو بھی حکم ہے کہ چوکاؤ، سمجھاؤ اور ان کو شعور دو. قرآن صرف عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب نہیں ہے، اور قرآن کوئی ملاؤں کا مجموعہ پانی کے باٹلوں کی بھوک پھاک نہیں ہے. قرآن گندے پلی نجیس پلیتوں کا اتارا نہیں ہے. قرآن جن کے کپڑے گندے، جن کی بات پلی، اور جن کے گھر ویران کھڑا، اور جن کے منہ دانت پر میل اور کیڑ، اور جن کی جسمانیت سے تہن اٹھتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے قرآن نہیں آیا. گلے میں لٹکا لو، تعویذوں میں ڈنڈے مارو، جھوٹے باتیں بولتے پھرو، جھوٹ کھاؤ، حرام بکو اور حرام نگلو پیٹ میں، نہیں آیا قرآن. اس کے قرآن قلوب کی تطہیر کا نسخے کیمیائے باسا عادت ہے. قرآن اقوام ملل میں تغیر لاتا، قرآن فرخان حمید ہے، قرآن عبرتیں بیان کر رہا ہے کہ کیسے ہوا دریائے شور کا چلانا، بحر خلدوں کا تڑپنا، فرعونوں کی داستانوں پر مصر کی چٹانوں کا ہلنا، دشت و دبل میں انحطاط اور زوال آنا، اور اللہ کی آزاد زمین پر ماں سوا اللہ کے دوسروں کے سامنے لوگوں کا دھڑام سے گرنا بڑا عجیب منظر تھا. تفصیل کہاں ہے، یہاں موقع نہیں ہے کہ ہم تفصیل بیان کر سکے، مگر قرآن کے الفاظ ہے وہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. آپ آنکھ کھول کر سنیے، آنکھ بند کرنا مرض کو دعوت دینا ہے. جناب شرما صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت بیان فرما رہے، جب تمام عالم پر بنی اسرائیل کو فضیلت اور عزت و شرافت ملی، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کو فضیلت دی گئی. اس کے بعد کی آیت یہ ہے کہ لوگوں ڈرو نہ، سے کوئی نفس کسی نفس کی ساتھ خربت ادا نہیں کر سکتا، تعاون نہیں کر سکتا. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا، نہ فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ شفاعت قبول ہوگی، نہ مجرموں کو سہارا ملے گا کہیں سے. یہ دو آیتوں کا ضبط آپ غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقل سلیمت عطا فرمایا ہے، صاحب فہم ہے ہم لوگ، تدبر و تفکر کی صلاحیتیں اللہ دار موجود ہے جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ وجہ بصیرہ اگر اپنے قلب کو ہم ٹٹولے، اپنی عقل سلیم کو اگر جانچے اور اپنی زندگی کی پیمائش کا وزن کر لے تو سمجھ میں آ سکتا ہے اور بھی اتنی ہے اللہ باشعور بنایا. یہ دو آیتیں بیان کرنے کے بعد ہم نے فضیلت دی، بنی اسرائیل کو, اور پھر ایک کوئی آدمی کسی کے کام نہیں آئے گا, نہ فدیہ قبول کیا جائے گا, ڈرو اس دن سے, نہ فدیہ قبول ہوگا, نہ شفاعت قبول ہوگی, نہ ظالموں کو مدد ملی. جھٹ سے قرآن نے بیان کیا, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. پھر سے تیسری نمبر کی آیت پر, آیت 49 پر آ کر قرآن روکتا ہے, آیت بقرہ کی 149 پر آدمی کے پیمانے کو روک دیتا ہے. یہاں سے نصیحت حاصل کر کے آگے بڑھو, بیان کبھی اندھ ہونا صدا دی ہے ہم نے قرآن کے, تم 50 آیت پڑھتے ہوئے آ رہے ہو, پھر سورہ فاتحہ کے پڑھا ہے 7 آیت, 57 یا 56 آیت, تم آگے آگے آ رہے ہو, اب یہاں رکو. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ ہم نے تم کو فرعونیوں سے نجات بخشی, یہ جب بھی ہوں نا آپ کو یہ تعین نصاب, وہ لوگ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر کے رکھ دیے تھے, تمہارے بچوں کو ختم کر دیتے اور تمہارے بچیوں کو لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے, اور بھی ذالکم بلا, یہ بہت شدید بلا تھی جو انسانوں نے مصر پر مبتلا تھے, بھیانک سزائے تھی, گھر میں گوشت کٹ رہے تھے, پیٹ کٹ رہے تھے, نومولود بچے مر رہے تھے, اور کیا چاہیے تھا کہ نسل انسانی کے اندر ایک ماتم کرائے مصر بنا تھا, شاہی شہ سوار, شاہی تابع گزار, شاہی خدامان عذاب, اور شاہی سپاہی گھروں میں گھس کر تائف الملوکی کا ننگا ناچنا چاہ رہے تھے, جسے چائے کاٹ کے پھینک دیا, بچہ ہے شناخت, نظر نے شناخت کی کاٹ دیا, پھینک دیا بچی ہے چھوڑ دی. میں رب کو وسیم, یہ بہت بڑی مصیبت چیز تمہارے رب کی طرف سے تھی, ہم نے فرعونوں کو تمہارے سامنے کس طریقے سے کر دیا, نجات دی تم کو, نہ جینا تمہیں نہ آلی فرعون, ہم نے تم کو نجات دی, بخا دیا, امن دیا, سہولت بخشی, تمہیں نکالا وہاں سے, بہت بڑی وہ بلا میں مبتلا تھی, اب وہ بلا کی یاد دلانے کے بعد کہہ رہے ہیں وہ اس فرق نہ بھی کمل بہارا, پھر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے میں نے سمندر کے دو ٹکڑے کر دیے, آدھا ادھر کھڑا کر دیا, میں نے پوری دریائے شور کو, بحر قلزم کو پھاڑ دیا بیچ میں سے, ایسے کہ کسی نے ہٹا دیا, وہی فرقنا بکم البحر فانجیناکم, اور تمہیں بچا لیا, تمہیں فوراً بچا لیا, تم ادھر نکلے, اب یہ ادھر آیا, وہاں آگ رکھنا والا فرعون, اور ہم نے تمہاری نظروں کے سامنے دیدے رکھتے پر, تمہاری نظروں کے سامنے ہم نے فرعون کے سمیت تمام کو پانی میں غرق کر دیا, وانتم تنظرون, تم دیکھ رہے تھے, مصریوں سے اللہ تعالی مخاطب ہے کہ تم دیکھ رہے تھے نا ہم کیسے دریا کو پھاڑے, پہاڑ پانی کے چٹان کھڑا کر دیے, مزاق تھی, ایک قطرہ ادھر سے ادھر آ جائے, ایک پلان اڑائے, ایک ہلکی سی بوند لگے تمہارے نقصان کو, میرا قانون کتنا اٹل تھا تم نے آنکھوں سے دیکھا, ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ, بیچ میں سوکھا راستہ, رسول کی قیادت میں تم باہر نکلے, اور ادھر جیسے ہی رسول نکلے حضرت موسیٰ کلیم اللہ, تو ہم نے تمہاری نظروں کے سامنے آل فرعون کو غرق اور برباد کر دیا. قرآن کی عبرتناک سزا ہے, بہت بھیانک سزا ہے, پانی میں ڈبو دینا وہ شدید سزا ہوتی ہے, آدمی کے اوسان ختم ہوتے ہیں پانی کے اندر ڈوبتے. جناب امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق سخت دیت مقرر کر رکھی ہے, ہم آپ کو تفصیل آگے بتائیں گے. اب یہ ہوا, یہ انداز, یہ زندگی کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین مواقع عطا فرمائے, بغیر کلام اللہ کی رہنمائی کی کہ جس کو قلم کا موقع ملا جو چاہے لکھتے چلے جا رہا ہے, ایسا نہیں ہے, قرآن کے پاس دستور ہے. جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنمائی ہے کہ فرعون نے کیا دجل کیا, کیا فریب کیا, کیا بات ہے. مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ 204, تفسیر ابن جریر جلد 8 صفحہ 3, تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 33, کتاب اسماء و صفات البیہقی 244, البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 167, طبقات ابن سعد جلد 6 صفحہ 252, اسلام ابھی تمیز صحابہ جلد 5 صفحہ 577 کا 78, فتح الباری جلد 7 صفحہ 608 پر دلائل موجود ہے کہ فرعون کیسے غرق ہوا اور کیسے حالات. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبرت ناک سزا بیان پر باتیں, لوگوں کو سزائے معلوم ہی نہیں، پھر کیسا پکڑا اور کیسے نابود کیا. رات کو بستر شاہی پر سو رہا ہے، اچانک اچھل پڑا فرعون. فرعون کی شریک حیات آسیہ، اور وہ بھی پہلو میں تھی، وہ بھی پریشان ہو گئی کہ فرعون کیوں اٹھا. آج جو فرعون کی شکل محفوظ ہے، ان لوگوں کے چہروں سے مماثلت ہوتی ہے جنہوں نے سنت کو بیٹا ہے، فرعون کے بھی چہرے پہ کوئی بال نہیں ہے. آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے کہ فرعون کے سر کے اوپر پورے بال ہیں، بازو سے نکلے ہوئے سنہرے بال ہیں، فرعون کی کھوپڑی موجود ہے، لمبوترا چہرہ ہے، منہ کھلے کا کھلا ہے، ایک آنکھ دائیں طرف کی چھوٹی سی کھلی ہے، بائیں طرف کی آنکھ بند ہے. عرض القرآن کا مصنف کیونکہ انسانی شکل کی تصویر تھی اس لیے نہیں لی گئی، مگر جسٹس عثمانی نے اس کی تصویر ضرور لی ہے. اور آج لوگوں کو اچھی طریقے معلوم ہوا کہ فرعون کی خد و خال کیا تھی، کتنا لمبا کتنا چوڑا تھا، کیا تھا. رات کو سوڑا خواب دیکھا، خواب سے بیدار ہوا تو ہانپنے لگا، بھی نے پوچھے کیوں ہانپنی، تو میں نے ایک آگ دیکھا، آگ انگار آگ دیکھا ہے، آسمان سے آگ گری ہے اور بنی اسرائیل پہ ٹوٹ پڑی ہے، صرف بنی اسرائیل کے گھر بچے ہیں وہاں آگ میں اور سارے مصر کو آگ لگ گئی ہے، یہاں تک کہ قصر فرعون کو بھی آگ لگی ہے. رات کا آخری پہر تھا جب وہ خواب دیکھ کر اٹھا تھا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان خود کرتے اپنی زبان نبوت سے، مجرموں کو جمع کر لیا، آپ کی تعبیر دینے والوں کو بلا لی، جادوگروں کو بلا لیا، سب کو بلایا، سب کو اکٹھا کیا کر کے بولے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، بڑا سجیب خواب ہے، کس کا خواب اب تک میرے جسم پہ ہے، یہ ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی بولنے والا اس کا آپ رہا ہے جو اپنے آپ کو رب بولتا ہے. ان لوگوں کی مسیحائی کرنے والوں کے پیٹ پہ جب پھوڑا، ہاتھ میں پنسی اور ناخن جگال جب ہو جاتا ہے تو یہ خود اپنے مرض کو دور نہیں کر سکتے، ان کو جانا پڑتا ہے دوسروں کے پاس. بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ، ان کو جانا پڑتا ہے. جب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ فرعون نے جو یہ آوازہ لگایا، سب لوگوں نے کہا کہ ہونے والا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تو سلطنت اور حکومت کو برباد کرے گا اور یہاں سے لوگ نکلیں گے. روکنا ہے تو روک لو، کیونکہ خواب کی تعبیر یہی ہے. جتنے بنی اسرائیل کو روک سکتے ہیں، میڈک کا عذاب دیکھ لیے، جوؤں کا عذاب دیکھ لیے، شتریوں کا عذاب دیکھ لیے، ٹڈیوں کا عذاب دیکھ لیے، خون کی بارش کو دیکھ لیے، یزے پیدا دیکھ لیے، کئی انعامات اور کئی شدائت بھی دیکھ لیے، اب تو خواہ کہ بنی اسرائیل کو دبوچ لو، جانے مت دو موسیٰ کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ. اب یہ جب کسی پہ بس نہیں چلتا ہے تو بے بس لوگ کیا کرتے ہیں، جس کے آزو بازو ماتحت لوگ رہتے ہیں نا، ان کو ڈرا کر پھاڑ کر ہٹا دیتے ہیں، بازو سے ڈرا دیتے ہیں، خوف پیدا کر دیتے ہیں کہ نہیں ان کی ساتھ نہیں رہنا آتا، انہیں بلانے جیل کو چلے جاتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، یہاں چلے جاتے ہیں. بعض لوگ کرے بھی ہے ایسا، جس کی وجہ سے ان کے ساتھیوں کو بھی زندان کی ہوا کھانی پڑتی. اب دبوچ لو، یہ کہتا ہے کہ پوری ہرکاریں پٹوا دو، چاروں طرف آوازیں لگوا دو، اور شہر شہر یہ حکم بھجا دو کہ جتنی کمک ہو پورے شاہی بھائی کے قریب جمع ہو جائے. رات کا وعدہ تھا، گھر گھر آواز پہنچی، سپاہی پہنچے، پورا مصر میدان میں جمع ہو گیا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ گھاس پر لیٹے ہوئے آرام فرما رہے، القاء وحی ہوا کہ موسیٰ اٹھو، ہم نے فرعون کو دہشت میں مبتلا کر دیا ہے، اب تمہارے نکلنے کا وقت ہے. راتیں رات جتنے بھی تمہارے اطاعت گزار موحدین، اللہ کے ماننے والے، اللہ کو پوچھنے والے اور تم کو نبی ماننے والے، ان کو لے کر بحر خلدوں کی طرف روانہ ہو جاؤ، دریا کی طرف، اس دریا ایریل کی طرف روانہ ہو جاؤ جو دریا شور ہے، جس کے افسانے تاریخ میں لکھے ہوئے، اس دریا کی طرف چلے جاؤ اور دیکھو موسیٰ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، میں باخبر کرتا ہوں، چوکنا ہو کر جانا. کون کہتے ہیں؟ رب حی القیوم جلیل المعتبر، مالک ذو الجلال والاکرام کے الفاظ ہے کہ تم دیکھو موسیٰ چوکنے ہو کے جانا، لوگوں کو سمٹتے جانا، لینا بچوں کو، بوڑھوں کو، بڑوں کو، اور یہ بڑی شدت سے حملہ کرنے والا ہے، جبکہ پورا مصر کے پاس دبا ہوا ہے، آنے بنی اسرائیل کے اوپر زوال آئے گا، تم لے چلو موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے لوگوں کو راتیں رات آگے، ابھی صبح کو پوٹنے والی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام لوگ جبا ہو گئے. تفسیر ابن کثیر مصنف کے قول کے مطابق، تحقیق یہ ملتی ہے ابن حضرت کلانی رحمۃ اللہ کے مطابق، لگ بھگ 18 لاکھ آدمی جبا ہو گئے، بنی اسرائیل کے 18 لاکھ افراد جمع ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بیل بنڈیاں جانور اونٹ بکریاں بچے جو بھی جانا تھا وہیں سب لے کر نکل گئے. یہ بات غلط ہے کہ لوگوں کا سونا بھی لے کے گئے, مصریوں کا سب کچھ, کچھ نہیں لے گئے, اپنے اپنے گھروں میں سے سامان لے کر سب نکل کے جانے لگے. جب لوگ گھروں کے در و دیوار کو مسخ کرنا چاہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ زندوں کا کام نہیں ہے, یہ چھوڑی ہوئی چیز کو مسخ کر کر جائے. جیسے کرائے کے مکان میں اتر کے مکاندار سے لڑنے کے نوٹی جانے کر بعد میں برباد کر کے جاتے, اللہ ان کے گھرانوں کو برباد کر دیتا. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے نہیں, جھوپڑیوں کو گھروں کو ویسی رہنے دو, شاید کہ کوئی راہ گزر گزرتا ہوا رہ جائے, اس میں اس کے لیے پناہ گاہ بن جائے وہ. یہ بھی اجر و ثواب ہے. تم لوگ اپنے سامان کو سپٹو اور نکلو. پورے جا کے دریائے شور کے قریب بحر قلزم کے ٹھہر گئے. لوگ بات کر رہے ہیں, پوری کمت موجود ہے, سورج سائے اب گل ہونے والا ہے, نکلنے والا ہے سورج. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں, پیچھے جا رہے ہیں, ابا خبا اوڑے ہوئے موسیٰ کلیم اللہ, حضرت ہارون ساتھ ساتھ, پیچھے پیچھے بھائی ہے, خلیفہ ساتھ ہے, پیشانی میں پسینہ آ رہا ہے, ماتھے پر کہیں بھی حکم نہیں آیا. سامنے دریا اتنی بڑی بڑی آواز دے رہا ہے, اگر ہم ایک بھی اندر اترا تو بھاگ لے چلے جائے. دریا اتنا بڑا دریا ہے, مصر کی طرح دریا, دریا شور افسانوں میں, داستانوں میں, واقعات میں, تاریخ میں ایک بہت سخت مزاج بھی دریا ہے. پانی کا سیلاب بہت تیز تھا تھی, اور پانی آبادی دیتے ہوئے گزرتا ہے کہ کسی کی ہلاکت کھیتی کا اعلان ہو رہا ہے, کسی کی بربادی کا افسانہ پڑا جانے والا ہے. اب شاید کہ پانی جو اتنی چیخیں مار رہا ہے اسی کو ڈبو کر کے غارت کر دینے والا ہے. بڑی شاہی کانپ رہے ہیں کنارے کے پاس کھڑے رہ کر, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, پانی کو دیکھ رہے ہیں, پانی کو دیکھ رہے ہیں, پیچھے ہٹ رہے ہیں, آسمان کو دیکھ رہے ہیں, حیبت کھا رہے ہیں, صبر کا پیارا لبریز ہوتی جا رہا ہے. آخر ہوگا کیا, وہ آ رہا ہے. ادھر دھول اڑتے نظر آئی خسرے شاہی کی طرف سے, آوازوں کی گونج انہارے کفر بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اب قوم بے چین ہے کہ موسیٰ اب کیا ہوگا, موسیٰ علیہ السلام اگر آگے بڑھے تو یہ ہلاکت خیز دریا ہمارے وجود کو پیس کر ریدا ریدا کر دے, اور کہاں لے جا کے پٹ کے ہمیں یقین دے. موسیٰ اگر ٹھہر جائے تو ایسے کٹیں گے موسیٰ ہم لوگ کہ ہماری داستانیں راستوں میں نہیں ہوگی, یہ فرعون ہمیں خراب کر دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جس نے فرعون کو خواب دیا اور جس نے گھاس پر سے مجھے چونکایا وہ اپنے بندوں کی حرکت اور بے بچی سے باخبر ہے. میں آخری وقت بھی اس کا سہارا نہیں چھوڑتا. جب آسمان کی طرف دیکھنے لگے موسیٰ علیہ السلام بڑے قبیل ہے کل اور صاحب جسا آدمی موٹے تازے تھے اور رونے لگے, آنکھوں پہ سے آنسو ٹپک رہے, ہاتھ میں آسا ہے اور دریا ہے کہ بہرحال سورج اپنی کرنیں اب شروع کر رہا ہے دریا کے اوپر. حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر رو رہے ہیں کہ بار الہ یہ عیال اللہ یہ کنبا, اور ادھر سے وہ آپ کا حکم سب تسلیم کرتے ہوئے نہیں آ گیا. شہید خود امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا, پیغمبروں کے پاس آنے والا یہ فرشتہ دریائے شور کے کنارے اترتا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو سلام عرض کرتے ہیں, حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا ہے اور میں آگے حکم نہیں لایا ہوں. صاحب بخاری مسلم کی روایت ہے کہ میں حکم نہیں لایا, اور پریشانی بڑھ گئی کہ جبریل بھی آگے مگر کوئی حکم نہیں لائے. تو پھر آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگے کہ مولا باری الہ تو اجل کیا ہوگا. تو آسمان سے شفاف آواز آئی یا موسیٰ, ادھر دریا چلا رہا ہے بہتا ہوا. آسمان سے جیسی آواز آئی اپنے کپڑوں کو سیدھا کر کے کھڑے ہو گئے شکتے کی حالت میں, کہ رب العالمین بات کر رہا تھا موسیٰ کریم اللہ سے, اے موسیٰ میں تمہارا رب بات کر رہا ہوں. پر میں باری الہ ہم سخت کے اس وقت میں مبتلا ہے, مربی عظیم رحمت کے داتا کرم کرنے والے آخا بے بسی کی حالت میں رہنمائی فرما, حکم ہوا کہ میں مت ڈرو, آخری سطح پر بھی جس کا میں ہو جاتا ہوں دنیا بالے بشتی گرا نہیں سکتی اس کا. موسیٰ اپنی لاٹھی جس تمہارے ہاتھ میں ہے اس لاٹھی کو لو, یہ ہلاکت کے دریائے شور پر مارو اپنا رب کا نام لے کر, کہ دیکھو کیا ہوتا ہے. آسمانی آواز اللہ تعالیٰ کی محسوس کر رہے تھے, لطف اٹھا رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون سر پر ہے, بسم اللہ بول کر مارا دریا میں. دیکھنا ہی تھا 18 لاکھ بنی اسرائیل پریشان ہے, 18 لاکھ افراد کے 36 لاکھ آنکھیں دیکھ رہی تھی, 18 لاکھ افراد کے 36 لاکھ آنکھیں دریا کو دیکھ رہی تھی. آنند فان دریا چرنا شروع ہو گیا, پھٹنا شروع ہوا, آوازیں دھارے دیتے ہوئے آسمان اور زمین میں چیخ واویلا پانی کا اڑا تھا, ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پانی کی رگے
کسی نے تلوار رکھ کر کاٹ دیا ہے پانی کو, پانی تیر رہا تھا بیکل بیکل, دریا کھسک رہی تھی اور پھٹتا ہوا دریا شور, ادھر پہاڑوں کی چٹانے ٹھہر گئی ادھر چٹانے ٹھہر گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے سرے پر سر جھکا دیا, کہا باری الہ ایسا کرشما میں نے نہیں دیکھا دنیا کے اندر, یہ تیرا ہی کرم ہے مالک مربی اعلیٰ, یہ تیری مہربانی ہے. فرمایا موسیٰ اگر زمین میں پیر رکھ کر تو دیکھو کتنی کھنک اور کتنی خوش کہے. اگر موسیٰ نے زمین کو اٹھا کے مٹی چھوڑا, دھول اٹھ رہی ہے دامنِ شور میں سوکھی دریا. فرمایا کہ ان اللہ کے بندوں سے کہو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے آگے بڑھ جائے, ہم نے دریا کا پاٹ کاٹ دیا ہے, ایک طرف پانی ٹھہر گیا ادھر پانی ٹھہر گیا. لوگوں نے جب پانی کو ہاتھ لگایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر دیکھے یشوع بن نون کو کہ وہ پانی کو ہاتھ لگا رہے ہیں, ہکا کے ہاتھ کو لگا تو دیکھتے کہ پانی کا خطرہ تر نہیں ہوا ہاتھ, اور روتے ہوئے کہتے کہ پانی کی کیا مجال ہے یہ اللہ کے بندوں کو چھو سکے, پانی کھڑا ہوا ہے مگر تر نہیں کر رہا ہاتھ کو, جذب نہیں ہو رہا, کھکرنے میں تو پانی ہاتھ میں نہیں آ رہا, پکڑ کے کھینچ رہے تو پانی بھی نہیں پکڑے جا رہا. پوری قوم حمد و ثنا کرتے ہوئے اس منظر پہ آپ تصور کر لیجیے, آپ کی آنکھ پھٹے گی روتے رہتے, خالق کی نگاہ مخلوق کو دیکھ رہی تھی آسمان سے, میرے بندے میری دریا پھٹی اور اس میں جو گزر رہے ہیں بے سہارا اللہ کے سہارے کو لیے ہوئے, بچے بوڑھے جوان عورتیں گرتے پڑتے حمد و ثنا کرتے ہوئے, سامنے سامنے لاٹھی بردار موسیٰ کلیم اللہ ہے, اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کی اوغائے تسبیح بیان کرتے ہوئے دریا کے پاٹ میں سے چلے جا رہے ہیں. آگے راستہ کٹتا گیا, گزرتے گئے, حمد و ثنا بڑھتی جا رہی ہے, ایک طرف دریا کی آوازیں, پورا مصر پریشان ہے یہ دریا شور کو کیا ہوا کہ پانی آوازیں دے رہا ہے, پانی آواز دیتا ہے تو دل دہل جاتا ہے, پانی کی آواز بڑی خطرناک ہوتی ہے, دریا میں پانی آوازیں دے رہا ہے اور ٹھہر گیا ہے, تھمتا ہوا تھم گیا ہے, مالک کا حکم ہوا رک جا, راستہ دے دے, راستہ پھٹ گیا اور رک گیا ہے پانی, ادھر پورے لوگ نکل گئے. جب پوری قوم نکلی ادھر, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کے دیکھا یہ کوئی نہیں, ایک بیل نہیں چل پا رہا ہے. مستدر کے حاکم کا مصنف کہتا ہے ایک موٹا سادہ بیل چل نہیں پایا, اٹھ نہیں پایا تو خوف دیکھنے لگی منظر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگ کہا کہ کھینچو بیل کو, پھر ان آ گیا ادھر, وہ بیل کھینچے جا رہا ہے تو کمزور لوگوں سے جو پیچھے لگے تھے ان سے بیل نہیں کھینچے جا رہا, تو آپ نے کہا کہ اللہ مدد کر, تو پانی کے گولے نے بیل کے کلہوں پہ مارا تو سے بیل اوپر آ گیا, پانی پھر ٹہر گیا. پھر انہوں نے حکم دیا کہ پوری فوج اور آل فرعون کو ڈالو پانی اس کے اندر, یہ راستے کے اندر پوری فوج اور آل فرعون مصر کے شاہی خاندان کے فراق بگیوں میں سوار, ان کی دار ٹوپیاں شترمرخ کے پر لگائے ہوئے, شیر کے چمڑوں میں اٹے ہوئے اور چمڑے کے پٹے کسے ہوئے برہانہ, جسم کو تیل لگائے ہوئے چکنے اونچے پورے تبریل خامت, گھوڑوں کو مامش کیے ہوئے پورے کے پورے اس پانی کے راستے میں ڈال دیے سوکھے ہوئے راستے میں. جب سب چلے گئے بیچا بیچ میں دریا بھر گئی, سوکھا راستہ پر ہو گیا, ہدایت کار بھی گزر گئے, بد کردار بیچ میں آ گئے. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں, موسیٰ اللہ تعالیٰ نے جیسی لس کہا تو پھر سر آسمان کی طرف اٹھ گیا, آنکھوں میں سے نمدید آنسو نکلنے لگے, شکر پر شکر ہے باری الہ, بنی اسرائیل کا ایک بچہ بھی نہیں چھوٹا, ایک جانور بھی نہیں چھوٹا, ہم با سلامت باہر آ گئے. فرمایا کیا کر رہے ہو موسیٰ, اپنی لاٹھی کو واپس مار دو, دیکھو دریا بہر کلثوم کیا تباہی لاتی ہے. حکم کتابیں تھی, پلٹا کر لاٹھی ماری پانی کے اوپر, وہ پانی جو ہلاکت قیدیوں کا اعلان کر رہا تھا ایسا آپس میں ملا ہے, یہ انسانوں کے چتنے اڑ گئے پانی کے اندر, پانی نے پانی کے پھاڑ دیا, آنکڑیاں بہ گئے, لوگ ڈوبنے لگے اور سب جانور بہنے لگے, فرعون کا خاندان بہ گیا. اب بیچا بیچ میں گھوڑی پر سوار سرخ گھوڑی پر فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو ابن ماجہ اور ترمذی کے الفاظ, دو فرشتے پانی پہ نمودار ہو گئے, بحر قلزم کی تباہی کے بیچ میں دو فرشتے کھڑے ہو گئے, کہا فرعون کیسے ڈوب رہے ہو, ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والے دیکھ کس رب نے موسیٰ کو بتایا اور قوم کو بتایا اور اسی رب نے تجھے غرق کرنے کا وقت لا دیا اور تو ڈوب رہا ہے. تو فرعون روتے ہوئے کہتا ہے اپنے ساتھیوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ کر کہ میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر, بنی اسرائیل کے رب پر, ہارون کے رب پر میں ایمان لایا, تو اس میں سے ایک فرشتہ جو سمندر دریا میں کھڑا ہوا ہے اپنے ہاتھ کو دراز کرتا ہے اور فرعون کے پیشانی کے اوپر ہاتھ مار کے کہتا ہے غرق ہو تو زمین کے اندر پانی میں، تیرا ایمان اب مقبول نہیں، جس طرح مرد پہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون جب غرق ہوا پانی میں بڑبڑے نکلنے لگی اور جب ڈبکیاں لینے لگا، فرعون روتا ہوا جب ڈبکیاں لیا تو حکم ہوا جبلے فرعون پر اس کی لاش کو اٹھاؤ، ہم قیامت تک کے فرعون کی لاش کو لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیں گے۔ دریا کو حکم ہوا، دریا کا پانی ٹھہر گیا، پانی اترنے لگا جو چڑھا تھا، دریا پہ خاموشی ہے، لوگ کھڑے رہ کے دیکھ رہے ہیں پورا فرعون اور اس کا کنبا اور اس کی فوج اور مصریوں کا بہت بڑا تعدادی گروہ ہلاک ہوا ہے۔ فرعون کی لاش پانی پہ جب تیرنے لگی تو اس کی پیٹھ کے نیچے جو پتھر تھا، آج بھی اس پہاڑ کو مصر میں جبل فرعون کہتے ہیں، اور جب فرعون کی لاش اوپر لائی گئی تو جو مصری بچ گئے تھے انہوں نے اس لاش کو لیا، اور آج تک قاہرہ کی میوزیم میں ہزاروں برس گزرنے کے باوجود بھی فرعون کی لاش ہنود شدہ شکل میں محفوظ ہے۔ اللہ نے اس لاش کو دیمک اور کیڑ نہیں لگایا۔ وعدہ ہے کہ قصص میں، سورہ شورا میں، سورہ یونس میں، سورہ مومن میں، سورہ صافات میں، سورہ انفال میں، سورہ آراف میں، سورہ بقرہ میں وعدہ ہے کہ ہم قیامت تک کے لیے فرعون کو رکھیں گے لوگوں کے لیے بطور نمونہ بنا کر۔ اب اس میں عجیب و غریب کارنامہ یہ ہوا تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے دریا سے راستہ کاٹنے کے لیے، آگے راستہ وادی سینا کی طرف جانا چاہ رہے، راستہ نہیں مل رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے راستہ نہیں مل رہا ہے، علماء کو جمع کر کے فرمایا کہ تمہیں راستہ معلوم ہے تاکہ ہم وادی سینا کی طرف جا کے خیمے ڈالتے ہیں۔ اب فرعون کا قصہ ختم ہو گیا، عبرت نہ خدا دی اللہ نے، اور فرعون کو، آل فرعون کو خط کر دیا، وہی نجینا من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم یستحیون نساءکم وبذلکم بلاء من ربکم عظیم واذ فرحنا بکم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون۔ فرعون تو غرق ہو گیا، وادی سینا کی طرف چلتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ ہمیں راستہ نہیں معلوم، ہم علماء سے پوچھیے، علماء بنی اسرائیل سے پوچھا، انہیں کہا کہ ہمارا تمہیں نہیں معلوم راستہ کی طرف جانا ہے، مگر ہم میں بڑھیا ہے جو راستہ بتا سکتی ہے۔ مستند روایت سے سند جگت ہے، اور یہ روایت مستدر کے حاکم اور بحقی لے آئی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتی کہ کون بتائے گا مجھے راستہ، ورنہ کہ بڑھیا ہے بنی اسرائیل میں، وہ آپ کو راستہ بتا سکے گی۔ آپ قریب گئے بڑھیا سے، پوچھا تم کیا بتاؤ گی راستے کی رہنمائی کرو گی؟ کہا راستہ میں بھی بتا نہیں سکتی، مگر مصریوں پر ایک قسم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کہ تم مصر سے نہیں نکلو گے، اگر نکلو گے تو مجھے ساتھ لے کر نکلو گے۔ حضرت یونس موسیٰ، حضرت یوسف علیہ السلام تو زندہ نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری پیش ہوں، حضرت یوسف تو انتقال فرما گئے، اب مجھے پتا کیا میں کیسے لوں؟ تو فرمایا کہ جب تک کہ یوسف کو تلاش نہیں کیا جائے گا، ان کے لاش کو، ان کے جسد مبارک کو، تب تک کے لوگ نہیں نکلے جا سکے گے اور وادی سینا کا راستہ نہیں ملے گا۔ وہ بڑھیا سے کہا کہ تو کچھ شرط رکھتی ہے تو بتا اپنی کیا بات ہے؟ فرمایا کہ موسیٰ ایک شرط ہے کہ میں جنت میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ حضرت موسیٰ نے پہلے کراہیت کی، کہا نہیں میں نہیں کر سکتا وعدہ، تو میرے ساتھ جنت میں نہیں رہ سکتی۔ علامہ بحقی مستدرک کے حاکم، علامہ ابراہیم طوار، علامہ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ یہ بیان فرماتے رہے محمد اللہ، یہ پوچھا گیا کہ نہیں، پھر قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم بھٹکتے رہیں گے، آپ پوچھئے، تو مان گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ٹھیک ہے بڑھیا سے کہا تو میرے ساتھ جنت میں رہے گی، تو ایک جھیل کی خریب لے گئی پانی کی، جو کٹ کے دریائے بحر قلزم سے نکلا ہوا ہے، گلے میں جمع ہوا تھا، کہا یہ جھیل کا پانی کھینچو، 18 لاکھ آدمی ہے، پورے لوگ جن جن کو ہاتھ میں ملا، جو جو برتن ملا، پورا پانی کھینچ کے پھینک دیے، پانی کے بیچ میں شناختی کی یہاں گڑا ہے، اس کو کھودو۔ وہ گڑے کو جب کھودا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی میت مبارک جو کی تو گڑے سے نکلی ہے باہر، بڑی شریر کے اندر اچمبا چھبا ہوا، ایک دم اچمبا۔ سب نے غیر معاملی دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی میت نکلی، سب نے حضرت یوسف کو دیکھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھا، ہاتھوں ہاتھ میت لی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنڈی چلا رہے تھے، دو بیل والی، اس میں تابوت سکینہ بھی تھا، ہم کبھی تفصیل سے بتائیں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے، وہ ڈبا، وہ صندوق تھی جس میں سامان تھا انبیاء بنی اسرائیل موعودہ کا، ہم اس پر بتائیں گے اور یہ بحث کے رہیں گے کہ تابوت سکینہ کی حیثیت ثابت ہے آثار مبارک کی نہیں، آثار مبارک اور تابوت سکینہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ تابوت سکینہ انبیاء بنی اسرائیل کے مختلف سامان تھے اس میں، ہم آپ کو تفصیلات بتائیں گے کبھی موقع مل جائے انشاءاللہ، مگر اب اتنا بتائیں کہ وہ ڈبے کے باغی حضرت یوسف علیہ السلام کی بیت کو رکھ لیے، اس کے بعد راستہ آیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے راستے کی رہنمائی کر دی اور وادی سینا میں لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو مدفن کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی ان کی اصلی وطن کی طرف لے جاؤ بنی اسرائیل کو، کیونکہ بنی اسرائیل کا اصلی وطن تھا شام، مصر نہیں، سلطنت شام یعقوب علیہ السلام کا ملک تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام سریانی زبان میں عبدیائیل تھا، عربی زبان میں اس کا ترجمہ عبداللہ ہوتا ہے، لہذا یہ بنی اسرائیل کے بانی تھے، انہوں نے ہی بیت المقدس کو قائم کیا ہے، معبد جو وہاں پر رکھا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں لے گئے وادی سینا میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مدفن کر دیا۔ جب وادی سینا میں مدفن کرنے کے بعد کچھ فاصلے پہ گزرنے لگے تو قوم کو دیکھا کہ قوم کے لوگ بتوں کے سامنے جھکے پڑے ہیں، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم کو بھی ایسا ایک بت بنا کے دے دو تاکہ ہم بھی اس کو پوچھ کر عبادت کریں، تو وہ ڈانٹ دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ تھوکا ہے، وہ ملول کیا ہے، وہ لعنت زدہ کیا ہے بنی اسرائیل کو کہ اب تمہارے آثار مجھے خراب نظر آ رہا ہے کہ تم میں جذبہ موجود ہے، اس لیے جو لوگ توبہ استغفار کر کے رجوع ہو جاتے ہیں ان کو توفیق ہو جاتی ہے، جو لوگ بناوٹی اسلام کے مسلمان بنتے ہیں نا، یہ لوگ سود کو بھی نہیں چھوڑتے، زنا کو بھی نہیں چھوڑتے، حرام نظر و نیاز بھی کھانا نہیں چھوڑتے، اور لوگوں کے دیے ہوئے پیسے بھی کھانا نہیں چھوڑتے، یہ عادت برابر آتی ہے آدمی میں، الا ماشاءاللہ اللہ کسی کو عادت سے مبرہ کر دے تو یہ اس کی عطا ہے، مگر لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ بخاری ابن ماجہ ابو داؤد ترمذی کے الفاظ ہے، جب سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اسقا بن مانے رضی اللہ عنہ بھی ہے کہ قیامت کے دن سے اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ دوزخ کے اندر پیپ کے دریا کھولتے ہوئے، پیپ کے دریا جیسے کہ کوئی شے کھول رہی ہے، گرم پانی کھول رہا ہے، دودھ ابل رہا ہے، کھولتے ہوئے دریا پیپ کے، اس کھولتے ہوئے دریاؤں میں لوگ بھاگیں گے گھٹنوں تک، گرم گرم پیپ میں سے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کچھ دوزخی ایسے ہیں جو خود دکھ اٹھائیں گے اور لوگوں کو بھی دکھ دیکھیں، یعنی خود دوزخی ہے، خود دکھ اٹھائیں گے اور دوسرے دوزخیوں کو بھی دکھ دیں گے، دوسرے دوزخی روتے ہوئے جن کی آنکھوں میں گڑے پڑ جائیں گے اور جو کچا پیپ اب بہتا ہوا خون اور زخم کھائیں گے، وہ رو کے کہیں گے کہ بدنصیبوں کیا ہوا کہ خون اٹھاتے ہوئے ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں، ان لوگوں کیا ہوا، یہ لوگ کیوں نہیں خاموش بیٹھتے، ان کی وجہ سے ہم کو دکھ ہو رہا ہے، دوزخیوں کو دوزخیوں سے دکھ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شدید روایت بیان فرمائی، فرمایا چار آدمی ہوں گے اس میں، وہ بھاگنے والے پیپ کے دریا میں، ایک جس کے انتڑیاں پھٹے ہوئے، پورا پیٹ خالی، کلیجی اور کلیجا دل ہر شے نیچے لٹکتے ہوئے، انتڑیاں بکھرے ہوئے، پیپ میں جب بھاگ رہا ہے چیختے ہوئے، پیپ میں جب بھاگ رہا ہے چیختے ہوئے، آ رہا ہے جا رہا ہے، ایک آدمی جس کا منہ بڑا ہو گیا، اس کے منہ میں سے کچا پیپ اور خون کے فوارے نکل رہے ہیں، خون خون پھینک رہا ہے پریشر سے اور پیپ پھینک رہا ہے، رو رہا ہے چیخ رہا ہے، ہچکیوں پہ خون اور پیپ منہ میں سے نکل رہا ہے۔ تیسرا آدمی، یہ لوگ جو بھاگ رہے ہیں پیپ میں، ان کو بھاگ کے آگے پکڑتا ہے، موڑے پہ منہ رکھتا ہے، گوشت کا تکا کھا لیتا ہے، گردن پہ منہ رکھتا ہے، گردن کا گوشت کھا جاتا ہے، پیٹ پہ منہ رکھتا ہے، پیٹ کا گوشت کھا لیتا ہے، ران پہ منہ رکھتا ہے، ران کا گوشت کھا رہا ہے۔ چوتھا آدمی، وہ جو دوزخ کے اس عذاب کے اندر سر کے اوپر بڑا لوہے کا خندوخچہ، اس کے اندر آگ کے ڈلے بہتی ہوئی ڈہکتی ہوئی آنکھ، سر پہ لے کر پیپ میں بھاگ رہا ہے اور پیپ سے آ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ میرے سر کے اوپر آنکھ ہے، میں اتار نہیں سکتا، سندوخچی سر پر لوہے کا ڈبا، اس میں آنکھ، اس کے منہ میں خون پیپ، اس کی انتڑیاں بہ رہی ہے، اور یہ لوگوں میں گر گر کے گوشت کھا رہا ہے، کتوں سے بھی بدتر، گیدوں سے بھی بدتر۔ صاحب اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ اتنی شدید بیانک سزاؤں میں یہ بات کیا ہے اللہ
کے نبی یہ لوگ کون ہے؟ تو فرمایا جس کے سر پہ صندوقچی ہے آگ کے شولوں کی، جسے بھیجا پگل رہا ہے کوئی اتارتا نہیں، اور پیپ کے دریا میں کھولتے ہوئے بھاگ رہا ہے چیخنے ہوئے جس کے دو دخیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، میری امت کا وہ بد نصیب خلاص آدمی ہے جو مرتے وقت لوگوں کے خرجے اور ڈبے ہوئے باتیں اور لوگوں کے مال کو ہڑپ کر کے مرتا ہے، میری امت کا وہ برباد لعنت زدہ شخص جو لوگوں کے قرضے، لوگوں کی امانتیں اور لوگوں کے مال کو ڈبا کر ربن کر کے کفن میں لپٹ کے خبر کو چلے جاتا ہے، ایسے لوگوں کے سر پہ دوزخ کے اندر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ڈبے اس میں آگ رکھے گا، یہ اس کی مثال ہے، یہ میری امت کا بد نصیب ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جس کی آنکھ لیا باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ خود کھولتے پیٹ میں ادھر سے ادھر سے ہو رہا ہے اور بھاگ رہا ہے، یہ کون ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں ہیں، یہ میری امت کا وہ شخص ہے جو یتیموں کا مال کھاتا ہے اور سود پہ جیتا ہے، انٹرسٹ پہ پلتا ہے اور لوگوں کے جیبوں پہ نظر رکھتا ہے اور لوگوں سے جھوٹ بول کر کھاتا ہے، میری امت کا وہ آدمی ہے جس کی آنکھیں باہر نکل جائیں گی اور جو پیپ کے اندر لطف ہو کر جلتے ہوئے پھٹتے ہوئے پیروں میں اپنے ایڑیوں کے اندر اپنے پنجوں میں انتڑیوں کو گھونٹتا ہوا بھاگے گا، یا رسول اللہ یہ کون ہے جس کے منہ سے پیپ اور خون فواروں سے بہ رہا ہے، اس کا منہ بڑا ہو گیا، اس کے منہ میں پانی جا نہیں سکتا، بس کچا پیپ اور خون بہ رہا ہے، تو ذرا سنو کان کھول کے، اللہ کے رسول کہتے میری امت کا وہ آدمی ہے یہ جو لوگوں میں چپلی لگا کر ایسی باتیں لوگوں کو بولتا ہے لڑانے کی، ایک دوسرے میں لڑ گئے تو کان لگا کے سنتا ہے، مرد کو عورت کے سپاس جو لذت آتی ہے ایسے چغل خور کو لوگوں میں لڑانے سے لذت آتی ہے، اللہ کے رسول بولتے ہیں یہ بات، مرد عورت میں جو لذت محسوس کرتا ہے ویسا لوگوں کو بھڑوا کر لڑوا کر یہ لذت محسوس کرتا ہے، اس لیے اس کے منہ میں سے پیپ اور خون بہ رہا ہے۔ فرمایا رسول اللہ وہ چوتھا جس کی حالت بڑی غیر ہے، تو جناب اشارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ گیدوں اور کتوں کی طرح گوشت کھانے والا، میری امت کا غیبت شدہ شخص ہے، عالموں کی، عامیوں کی، ان کی ماں کی، بہن کی، بھائی کی، سیتا کی، خالہ کی غیبتیں کرتے پھرتا ہے، دوستوں کی غیبتیں پھرتا ہے، ایسا غیبت بہتان لگانے والا اور غیبت کرنے والا، یہ اپنا گوشت بھی کھائے گا خود اور لوگوں کا گوشت کھائے گا دوزخ کے اندر، لہذا قرآن کی یہ برتناک سزائیں جو قرآن بیان کیا، میں نے سب سے پہلی سزا بطور نمونے کے آپ کے سامنے رکھا، فرعون کی آج تک اس کی لاش محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ عبرتناک طریقے سے اسے محفوظ کر کے رکھا ہے، وہ ہنوں شدہ لاش جو تصور میں بھی قباحت اور بھیانک شیطانیت کا مدھر مرکز بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں پہ شیاطین کو مسلط کر دیا ہے، در در لوگ پریشان ہیں، یہ اللہ کی مار ہے، جب کوئی قرآن و سنت کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والا ہوتا ہے، آج فرعون کی لاش کی تصویر کو دیکھ لو اور اپنے منہ کو دیکھ لو، دونوں کے چہرے برابر نظر آئیں گے، پتھر سے پتھر کو پکڑ کر بال نکالتا تھا شاید فرعون بھی، وہ آپ کو نظر آئیں گے، عبرت حاصل کرنا ہے، ڈرنا ہے اللہ سے اور اللہ کی رحمتوں کی امید رکھنا ہے، اللہ سے ڈرنا بھی اتنا ہی ہے، رحمت کی امید رکھنا بھی اتنا ہی ہے، امید سے بھی اللہ کو پکارنا ہے، ڈر سے بھی اللہ کو پکارنا ہے، یہ قرآن کا مجرم جو قرآن کی دستور میں نمبر ون ہے فرعون، اس کو بطور مثال قرآن میں عبرتناک سزا بیان کی گئی، وہ بتایا میں نے آپ کو چار آیتوں پہ، آیت 43 سے لے کر آیت 50 تک، یہ تین آیات اور پہلے کی آیت لے لی جائے تو چار آیات، ان آیات کے اندر جو تفصیل بیان کیا گیا ہے قرآن کھول کے پڑھیے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو بتایا جو سمجھایا ہے، اور اللہ کی پکڑ انتہائی شدید ہے، سورہ بروز کی آیت نمبر 14، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِید، اللہ اپنی پکڑ میں بہت سخت ہے، لہذا تو استغفار کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، صدقہ خیرات کثرت سے نکالیے، ایک دوسرے کا احترام کیجئے، چغل خوری سے زبان بند کیجئے، غیبت سے زبان بند کیجئے، اور قرآن کے بیانات سے استفادہ کیجئے، اور ملت اسلامیہ کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب سے قرآن و سنت کا کام لے اور ہم کو قرآن کی یہ عبرت ناک صدا سے کو محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم
اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا، تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔
عزیزان قدر، آج کی نشست میں وہ قرآن کا حرکیاتی اور بین الاقوامی کتاب میں آپ کے لیے نوٹ کر رہا ہوں جو زے ایمان جو زندگی کا مقصود ہے، اور مسلمان کے کندھوں پر عائد ہونے والے فریضے میں سب سے بلند فریضہ ہے۔ قرآن نے اس کو اپنی زبان میں، اپنی بولی میں، جو لفظوں سے استعمال کیا ہے، جو لفظ بولے ہیں، وہ غیر معمولی مؤثر ہے، متاثر کو ہے۔ ارشاد ہوا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ ترتیب ربانی کے مطابق مذہب اصول حق کے مطابق سورہ آل عمران کی آیت 110 ہے۔ ارشاد ربانی ہوا، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کی اصلاح اور فلاح کے لیے نکالا گیا ہے، تمہارے بنانے کا مقصد، تمہارے کو نبی دینے کا مقصد، تمہیں مسلمان ٹھہرانے کا مقصد ایک بہترین امت کے لحاظ سے چنا گیا ہے۔ اخرجت للناس، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے تمہیں لایا گیا ہے۔ تامرون بالمعروف، تمہارا سب سے پہلا منصب یہ ہے کہ تم نیکیوں کا حکم دے، وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے روک دے، وتؤمنون باللہ، اس کشمکش میں جو بھی آمنا سامنا ہو کہ اللہ پر ایمان رکھے، تمہارا ایمان اللہ پہ پختہ۔ ذرا کھمبے کی ہار سے ہٹ جائیے، ذرا سامنے آ جائیے، کیونکہ میں آپ کا قدردان ہوں، میری قدردانی کیجیے، اور ہم سب مل کر اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی قدردانی کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کا دور رہنا یا آپ کا آسانی حاصل کرنا علم کو بھی آسان بنانے کے بجائے لاپرواہ بنا دیتا ہے. اس کا مجھے خاص درد ہے اور تجربہ بھی ہے. جب علم حاصل کیا گیا تو یہ سمجھ کے نہیں حاصل کیا گیا کہ علم کو بیچا جائے گا. علم حاصل کیا گیا تو یہ سمجھ کے نہیں حاصل کیا گیا کہ علم کی منڈی لگائی جائے گی. علم حاصل کیا تو یہ حاصل کر کے نہیں سوچا گیا کہ علم سے گھر میں سونے اور چاندی کے چمچوں سے کھایا جائے گا, بلکہ یہ سمجھ کے علم حاصل کیا گیا کہ اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے, نجات کا دریا بن جائے اور اللہ کا کلمہ اس جگہ تک پہنچ جائے جہاں تک پہنچنے کا وہ حقدار ہے. یہ حقیقت ہے, ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے. ہم نے کئی لوگوں کو بڑھتا ہوا دیکھا, بکتا ہوا دیکھا, پنپتا ہوا دیکھا. میری آنکھ گواہ ہے, جو لوگ سائیکل کی سیٹ برابر نہیں تھی, سعید نورا مسجد میں آ کے بیانات سنتے تھے اور آنکھیں بھر بھر کے روتے تھے اور لوگوں کے گھروں پہ جا کر ان سے جو ہے مٹھی بھر فنڈ لے کر چاول لیتے تھے. آپ ان کے گاڑیاں, ان کے گھرے, ان کے مدرسے, ان کے روم اور ان کے ہاتھ ناک پیر اے سی بنے ہوئے ہیں. اس وجہ سے اسلام نہیں آیا تھا کہ اسلام کو اس انداز میں رنگ دیا جائے. اسلام آیا تھا بین الاقوامی سطح پر, اسلام آیا تھا اوج اقبال کی سطح پر. کئی ہمارے معاصرین, کئی ہمارے اسلاف کے ایسے کارنامے ہیں جس کو سوچ کر تعجب ہوتا ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا, ان کا ایم کیا تھا جس کے اوپر وہ ایمان لائے. ان کا ایم تھا اللہ کو راضی کرنا, آخرت میں کامیاب ہونا, جنت خود بخود ملنے والی ہے, جبکہ اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑنا, یہ ان کا مقصود تھا. حالانکہ میں جو موضوع استعمال کیا ہوں یہ قرآن کا سب سے زبردست ماسٹر اور معتبر موضوع ہے, برائی سے روکو. آج ایک چیپٹر کو لیتے ہیں کہ برائی سے روکو, بھلائی بیان کرو سب سے پہلے بیان ہوا, مگر اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے تین سیکشن بانے ہیں اور ایک ایسی جامع حدیث بیان کی ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کو سن کر پڑھ کر دیکھ کر جسم پہ روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم نے اب تک سنا تھا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو, مسافر کی بد دعا سے بچو, ان لوگوں کی بد دعا سے بچو. ان لوگوں کی بد دعا کے اندر عرش کے اندر فرق نہیں ہوتا, یہ عرش کو پھاڑتے بھی چلی جاتی ہے اور مقبول ہو جاتی ہے. جا وصل مظلومی فستے جاوا, مظلوم کی دعوت جو ہے یعنی دعا جو ہے مقبول ہو جاتی ہے. مگر قرآن میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ مظلوم اس وقت ہے جب کچھ مظلوم بنا ہو اور ظالم اس وقت ہے کہ ظالم بن گیا ہو. قرآن کے اپنے اصولوں کے لحاظ سے برائی سے روکو. ان تم خیر امت اخرے جتنے ناس, تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے لائی گئی ہے. اب کیا ہمارا جو پیدائش کا جو مقصد بیان کیا جا رہا ہے, ہمارے گھر جو بیان کیے جا رہے ہیں, ہمارے ماں باپ کا جو وجود بیان کیا جا رہا ہے اور اولاد پیدا ہونے کا جو سلسلہ وار نسلی سلسلہ جو چل رہا ہے, یہ سارے کا سارا اس پر انحصار ہے کہ یہ نیکی کا حکم دے برائیوں سے روکے. نیکی تو سمجھ میں آ جائے گی, آپ کو برائی سے روکنا کیا مطلب ہے؟ قرآن میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, کہ تم برائیوں سے روکو, خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ پر تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو سمجھانا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر میں تصنع اور ریاکاری دکھاوا ہرس طلب نہیں تھی. دن کا ٹائم ہے, بخاری باب تبلیغ میں بیان ہے اور باب نہی عن المنکر میں امر بالمعروف میں نوٹ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, لوگ اللہ کے نبی کی وحی آنے کے بعد آپ کو ستانے لگے. جب آپ پہ زیادہ ستانے لگے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہو گئے, اکیلے پیغمبر ہے کو آپ کے جبل قیقان پہ کھڑے رہ کے تقریر کرنے والے, اکیلے پیغمبر ہے, سارے لوگ مخالف ہیں. گھر کی عورت گھر میں رہتی ہے وہ ایمان لائی ہے, بچوں میں حضرت علی ایمان لائے, غلاموں میں زید بن حارثہ ایمان لائے اور عمر رسیدہ لوگوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے. ایک آدمی کی سپورٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا, سارا ماحول کا ماحول بگڑا ہوا ہے, وہ ایک دوسرے روکنا. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لا چکے ہیں, ان کے گھر کے سامنے جو گزر رہے تو حضرت ابو بکر صدیق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے بات کر لیتے کھڑے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگجو قبیلے کے فرد ہے اور جنگجو قبیلہ بنو امیہ ہے, جو حرب فجار کے اندر لول حرب رکھتا تھا اپنے ہاتھ میں, یعنی جنگ کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا, یعنی سورما لوگ تھے وہ خاندان کے اندر اور ساری عرب کی ناک تھی بنو امیہ. عرب بولتے تھے کہ ہماری حربی اور فجاری قوت جو ہے وہ بنو امیہ کے اندر ہے, کیونکہ بنو امیہ کا جو معاملہ تھا یہ بنو امیہ کے معاملے کے اندر سارے لوگ ڈرتے تھے. ویسا آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات کرتے کھڑا ہے, حسین و جمیل ہے, ابھی داماد نہیں بنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. جناب بیچارے ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر پوچھا ابو بکر یہ کون ہے, حالانکہ ایک ہی محلہ ایک ہی جگہ ایک ہی علاقے کے سر پہ دھوپ ہے, پیغمبر اکیلا ہے, اکیلا برائیوں سے روک رہا ہے, بتوں کے خلاف بول رہا ہے, حق کے کلمہ بلند کر رہا ہے. رک کے پوچھا ابو بکر یہ کون ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے کہ یا رسول اللہ یہ عثمان بن عفان ہے اور بنو میہ کا فرد ہے, رئیس ہے, مالدار ہے, سمجھدار ہے, عقلدار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نیچے اوپر, دیکھ کر اترایا نہیں اور گنایا نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خار سے نہیں دیکھا بلکہ مسکرا کے دیکھ کے فرمایا عثمان انت عثمان, کہا نام, اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں کہا, نام کے بجائے نام یا رسول اللہ بولتے تھے تسلیم کر لیتے تھے, نام یا محمد بولتے تو انسانیت کے ناطے بات کرتے تھے, نام بن محمد بن عبداللہ بولتے تو کوئی اور بات بولتے تھے, مگر حضرت عثمان نے فرمایا نام, بولیے کیا بولنا ہے, ہاں بتائیے. تو آپ نے کہا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے کہا اپنی زبان سے اللہ کی سوا کوئی الہ نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے, وہ جنت میں داخل ہو گیا. انی رسول اللہ علیکم جبیا, اور مجھے اللہ نے ساروں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. اتنا تھوڑا سا شارٹ انٹروڈکشن ہے, یہ دیکھ کر اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے, وہ جملے چھاتے میں انقلاب لا دیے. ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ اتنی مٹھاس کے جملے ڈر بھرے انداز کھڑی ہوئی دھوپ کے اندر اکیلے محمد کو میں نے سنا, انہوں نے کہا کہ اللہ کی سوا کوئی الہ نہیں اور آپ سارے انصاروں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے, یہ کون ہے؟ تو کہا محمد ہے, عبداللہ کے فرزند ہے, سرداروں کی اولاد ہے, بنو سقایا بنو رفایا ان کے خاندان میں ہے, حاجیوں کو کھانا کھلانا حاجیوں کو پانی پلانا ان کے ذمہ ہے, یہ سالانہ جو جشن اعتبار سے لوگ جمع ہوتے کعبے کی عظمت اور حج کے لیے یہ انہی کے خاندان کی دین ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب جملہ فرمایا تو حضرت عثمان غنی نے کہا مجھے ان کے پاس لے کر چلیے. کہا ابھی کا بھی کیوں, وہ تو گئے ہیں ابھی, ان کے پیٹ پیچھے کیوں؟ کہا نہیں چلیے مجھے لے کر, کیونکہ ہم لوگ, ذرا غور کیجئے میں جو جملہ بول رہا ہوں, ہم لوگ تاخیر سے کسی سبب کا فیصلہ نہیں کرتے, سمجھ میں آیا تو اس پارٹ پہ ہی فیصلہ کرتے ہیں, لہذا آپ مجھے لے چلیے. جب لے چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر اپنے حجرے میں داخل ہو گئے تھے, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جو آپ کا قبرہ تھا بکے مکرمہ کے اندر, وہاں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کا گھر شیب علی میں تھا, وہاں داخل ہو چکے تھے. ابو بکر صدیق نے کھٹکا مارا, اللہ کے رسول نے کون پوچھا تو کہا ابو بکر. باہر آئے اللہ کے رسول اپنی چوکٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور سارا چھاتا باہر نکلا ہوا ہے. کہا عثمان کو ساتھ لائے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ساتھ نہیں لائے ہیں یا رسول اللہ, ساتھ ہم خود آئے ہیں آپ جیسی ہی شخصیت پر اور آپ کو پیدا کرنے والے رب پر جس نے آپ کو نبی بنایا. ایمان کیوں نہ لاؤ, میں قدردانی کرنے والا ہوں ان جملوں کی جو کسی سچائی کے ساتھ نکلتے ہیں. ہاتھ آگے بڑھائیے میں ایمان لے آتا ہوں. اللہ کے نبی نے ہاتھ آگے بڑھایا اور کھڑے دروازے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایمان کے حلقے میں داخل ہوئے. حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ کون سی تحریک تھی جو تمہیں ایمان لانے کے لیے توجہ دلائی؟ فرمایا نگاہ برق نہیں, چہرہ آفتاب نہیں, وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں. جس سادگی سے اللہ کی ویدانیت انہوں نے پیش کی اتنی سادگی سے میں نے بھی ایمان قبول کیا. یہ تھی وہ حقیقت, یہ تھا وہ انداز جو برائی سے روکنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا. برائی سے روکنا ہے, تم خیر امت ہے, کب ہے؟ جبکہ لوگوں کو برائی سے روکوں گے. ایک آدمی پوچھتا ہے کہ بھلائی کا کام کرو تو سمجھ میں آتا ہے, مگر برائی کا کام کرو تو سمجھ میں نہیں آتا. برائی کے کام میں سمجھ میں نہیں آتا, یہ کام کے لیے یہ کام کرنا ضروری ہے کیا؟ نماز پڑھنے کے لیے سردی میں وضو کرنا ضروری ہے کیا؟ طہارت لینا ضروری ہے کیا؟ کیونکہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم پانی سے طہارت لے لیں گے, استنجا ڈھیلوں سے کر لیں گے, ہم وضو نہیں کریں گے, ہم تیمم کر لیں گے, ہم کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھیں گے, ہم بیٹھ کے پڑھ لیں گے, ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے, ہم گھر میں پڑھ لیں گے, ہم اپنی مرضی سے پڑھیں گے, کسی اور کے حکم سے نہیں پڑھیں گے, ہم امام کی اتباع میں نہیں پڑھیں گے, اکیلے پڑھ لیں گے, یہ باتیں نہیں لگتی ہے برائی سے روکنے کے لیے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کے گلو گلزار ہوتا ہے. پہلے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا. صحابہ کرام نے مٹایا کیسے, کس انداز میں مٹایا؟ برائی سے روکنے کا جذبہ ہے. اصفہان ایران میں فارس کے علاقے میں گھنگر بال والا, کڑی ناک والا اور گورا حسین و جمیل, جس کے بورے, جن کے بالے, جن کے مونچھ, جس کی داڑھی بالکل بھورے رنگ کی ہے, اپنے باپ کی کھیتی باڑی کی زمین چل رہی ہے ایران میں. پوچھا میں نے آنے جانے والے مسافروں سے, تاجروں سے سنا ہے اصفہان کی اور ایران کی منڈی میں چرچا ہو لگا ہے کہ ایک شخصیت ہے جس کو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، جو زبان سے کہتے ہیں تو دلوں میں اتر جاتا ہے، مخالفین قدم قدم پہ انہیں بدنام کرتے ہیں، انہیں جادوگر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں۔ اور میں برسوں سے اس معاملے کی طرف سوچ نہیں رہا ہوں، ابھی کچھ لوگوں سے بات یہ آئی ہے، میں تلاش حق کے لیے نکل رہا ہوں اور تلاش حق کے لیے میں جانا چاہ رہا ہوں، جبکہ مکہ میں سورج طلوع ہو رہا ہے نبوت اور رسالت کا، اور مکہ میں 13 سال بیت رہے رسول کو۔